سنی چر 31 دسمبر کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ شام میں فائر بندی کے معاہدے کی توثیق کے لیے اقوام متحدہ میں ووٹنگ، کیا فائر بندی سے کوئی فرق پڑے گا؟
یہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی توجہ جو ویسٹرن سپورٹڈ ریبلز ہیں جو الیپو میں جنگ ہار چکے ہیں ان سے توجہ ہٹا کر آئیسس پر فوکس کر سکتا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام میں جنگ بندی کی توثیق کے لیے روسی قرارداد پر ووٹنگ اب سے ایک گھنٹے بعد شروع ہونے والی ہے۔ دوسری جانب شام میں باغی گروہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومتی فورسز ان کے زیر کنٹرول علاقوں کو نشانہ بنانا جاری رکھتی ہیں تو وہ بھی جنگ بندی پر عمل ترک کر دیں گے۔ تفصیل عبید ملک کی زبانی۔
روسی قرارداد میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ شام میں ایک روز پہلے ہی جنگ بندی پر عمل شروع ہوا ہے جس پر بڑے پیمانے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں لڑائی اور فضائی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب باغیوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر حکومتی فورسز کے حملے نہیں رکتے تو وہ معاہدے کو منسوخ سمجھیں گے۔ باغیوں کی جانب سے یہ دھمکی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پر بحث سے چند گھنٹے پہلے سامنے آئی ہے۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کے علاقے سینا کی ایک مصروف مارکیٹ میں دو بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ عراق وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ایک دھماکہ خودکش بمبار نے کیا جبکہ دوسرا جائے وقوع پہ پہلے سے رکھا گیا تھا۔ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حکمت احمد وقوع پہ نیم طبی عملے کے ساتھ کام کر رہے تھے، جنہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے دھماکہ سنا تو ہم وقوع پہ آئے جہاں ہم نے کئی افراد کو ہلاک اور زخمی پایا۔ زخمیوں کو ریسکیو کر کے ہم اسپتال لے گئے۔ مجھے کچھ پوچھنے دیں، ایسا عراق میں کیوں ہوتا ہے؟ عراقی لوگوں کے ساتھ ہی کیوں؟ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنے نئے سال کے پیغام میں کہا ہے کہ جرمنی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے دہشت گردی ہے۔ واضح ہے برلن اور نیس حملوں کے بعد نئے سال کی آمد کی تقریبات سے قبل ہی مغربی ممالک کے بڑے شہروں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے برلن میں ٹرک حملے کے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پناہ چاہنے والوں کی جانب سے اس طرح کے دہشت گردانہ حملے کا سوچ کر کراہت آتی ہے۔ دوسری جانب لندن، برلن، برسلز اور سڈنی جیسے بڑے شہروں میں نئے سال کی تقریبات کے دوران شدت پسندوں سے لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اضافی پولیس تعینات کی گئی ہے۔ پیرس، میڈرڈ اور نیو یارک کے مرکزی اسکوائرز میں لاری حملوں کو روکنے کے لیے کانکریٹ اور بھاری اشیاء لے جانے والی گاڑیاں رکاوٹوں کے طور پر لگائی گئی ہیں۔ تاہم بعض جگہوں پر مرکزی آتش بازی کے مظاہرے منسوخ بھی کیے گئے ہیں۔
پاکستان کے سپریم کورٹ کے نو منتخب چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے پینما لیکس پر درخواستوں کی سماعت کے لیے نئے لارجر بینچ کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رضا حمدانی۔
جسٹس میاں ثاقب نثار نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی پینما لیکس پر درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 4 جنوری سے درخواستوں کی سماعت کرے گا، جبکہ نئے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار خود اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس گلزار احمد شامل ہیں۔
انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ میں گزشتہ روز دھنسنے والی کوئلے کی ایک کان سے 12 کانکنوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملبے تلے اب بھی چند لاشیں دبی ہو سکتی ہیں، لیکن جھارکھنڈ سے رپورٹ کرنے والے انڈین میڈیا کے مطابق وہاں اب بھی کئی مزدور لاپتہ ہیں۔ چین میں 16 افراد کو غیر قانونی طور پر گردے ٹرانسپلانٹ کرنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ ان 16 میں سے بیشتر طبی ماہرین ہیں۔ ان افراد نے گردے بیچنے اور خریدنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملوایا۔ مریضوں سے ایک گردے کے لیے قریباً $60,000 لیے جاتے تھے۔ تائیوان کی صدر تائی انگ وین نے سال کے آخری خطاب میں کہا ہے کہ چین تائیوان کے خلاف ڈرانے اور دھمکانے کے پرانے طریقوں پر اتر آیا ہے، لیکن صدر کا کہنا تھا کہ تائیوان اس کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اس ہفتے کے آغاز پر چین کے جنگی بحری جہازوں کے ایک بیڑے نے تائیوان کی جانب سفر کیا۔ اور دنیا میں وقت پر نظر رکھنے والے ماہرین آج نئے سال کی آمد پر گھڑیوں میں 1 سیکنڈ کا اضافہ کریں گے، جس کے بعد نئے سال کا کاؤنٹ ڈاؤن 1 سیکنڈ دیر سے شروع ہوگا۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ بتائیں گے ذیشان حیدر۔
ماہرین کی جانب سے ایسا زمین کی گردش سے گھڑیوں کی مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بی بی سی میں سائنس کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اپنے محور پر گھومتے ہوئے ہمارے سیارے کی رفتار کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ گردش کا یہ ایک چکر ایک دن کے برابر ہوتا ہے، لیکن بعض دنوں میں گردش کا یہ وقت تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فرق بہت زیادہ ہو جائے تو ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک اضافی سیکنڈ بڑھا دیا جاتا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آج سنیچر ہے اور آج ہم آپ کو دوسرا پہلو سنوائیں گے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 8 نومبر کو 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی تھی کہ اس کا مقصد ملک میں کالے دھن کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ انہیں صرف 50 دن کا وقت دیں اور وہ ان کے خوابوں کا بھارت انہیں دیں گے۔ نوٹوں پر پابندی کے 50 دن گزر چکے ہیں۔ شکیل اختر نے آج دوسرا پہلو میں اسی کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے 9 سال کے پیغام میں خبردار کیا ہے کہ جرمنی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج مسلم شدت پسندوں کی کارروائیاں ہیں۔ اس پر تفصیلی رپورٹ بھی پروگرام میں آنے کو ہے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ شام میں جنگ بندی کے تازہ ترین معاہدے کی توثیق کے لیے اقوام متحدہ میں آج ووٹنگ ہونے والی ہے۔ روس نے اس سلسلے میں سلامتی کونسل کے 15 ممبران کو قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سلیم رضوی۔
اب سے تھوڑی دیر بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شام میں جنگ بندی کے نئے معاہدے کی توثیق کے لیے ووٹنگ شروع ہونی ہے۔ روس اور ترکی کی پہل پر ہوئے اس جنگ بندی معاہدے کے سلسلے میں سلامتی کونسل میں روس نے جمعے کے روز قرارداد کا مسودہ پیش کیا۔ اس قرارداد میں شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد تک پورے ملک میں فوری رسائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شام میں تنازع کا دیر پا حل صرف سیریائی لوگوں کی سربراہی میں ہونے والے سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس میں سارے شامی لوگوں کو شامل کیا جائے۔ قرارداد میں شام میں 4 برسوں سے جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے 1 ماہ کے اندر قزاقستان میں امن مذاکرات کی بھی حمایت کی گئی ہے۔ ان مذاکرات میں روس اور ترکی ضامن کا کردار ادا کریں گے۔ روس اور ترکی شامی تنازع میں مختلف گروہوں کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ادھر جنگ بندی کے اعلان کے باوجود حکومت اور باغی فوجوں کے درمیان کچھ علاقوں میں جھڑپیں ہونے کی خبریں بھی آتی رہی ہیں۔ جنگ بندی کے اس نئے معاہدے میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ اور جبہت الفتح الشام، جس کا پہلے النصرہ فرنٹ نام تھا، شریک نہیں ہیں۔ لیکن شام کے معاملے میں اس سے پہلے کئی مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس اور امریکہ، برطانیہ، فرانس جیسے ویٹو پاور رکھنے والے مستقل ممبران کے درمیان اختلافات رہے ہیں۔ بظاہر امریکہ اس تازہ جنگ بندی معاہدے کے سلسلے میں الگ تھلگ سے نظر آ رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ ماضی میں حلب شہر میں جنگ بندی معاہدے کی ناکامی کے سبب روس اور امریکہ کے درمیان تلخی بھی ہے۔ شام کے معاملے میں روس شام کے صدر بشار الاسد کا حمایتی ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس چاہتے ہیں کہ کسی بھی جنگ بندی کے معاملے میں یہ شرط بھی شامل ہو کہ شامی صدر بشار الاسد مستعفی ہو جائیں۔ شام میں گزشتہ 5 سالوں سے جاری لڑائی میں اب تک اندازاً 2.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 20 لاکھ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔
یہ تھے نیو یارک سے سلیم رضوی۔ اور عراق میں حکام کے مطابق دارالحکومت بغداد کے ایک مصروف بازار میں آج صبح ہونے والے 2 بم دھماکوں میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار، آغاز صوتی جھلک سے۔
حکام کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں واقع السنک مارکیٹ میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے، جن کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے 2 خودکش بمباروں نے یہ حملے کیے۔ عراق کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 1 دھماکہ خودکش بمبار نے کیا، جبکہ دوسرے بم کو جائے وقوع پر پہلے ہی نصب کیا گیا تھا۔ جائے وقوع پر موجود طبی عملے کے ایک کارکن حکمت احمد نے بتایا،
جب ہم نے دھماکے کی آواز سنی تو جائے وقوع کی جانب بھاگے، جہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے تھے اور کافی لوگ زخمی بھی تھے جن کو ہم نے ہسپتال پہنچایا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب عراق میں کیوں ہو رہا ہے؟
دولت اسلامیہ کی جانب سے بغداد میں یہ دھماکے ایک ایسے وقت پر کیے گئے ہیں جب عراق کے شہر موصل میں تنظیم کے خلاف سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ عراق کی ریپڈ ریسپانس یونٹ کے لیفٹیننٹ عبدالعزیز شماری کہتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
باشرت قطعات فرقت رد السریع
ریپڈ ریسپانس یونٹ نے انتصار کے علاقے میں پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ ہم بڑے علاقے کو آزاد کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم اس آپریشن کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہم موصل اور عراق کے آخری انچ کو بھی آزاد نہیں کروا لیتے۔
عراق میں موصل دولت اسلامیہ کا آخری گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں شدت پسندوں کے حملے ہوتے رہتے ہیں جن میں زیادہ تر عوامی مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دولت اسلامیہ نے رواں برس بغداد میں کئی حملے کیے جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سال نومبر میں عراق میں ایک ٹرک بم حملے میں شیعہ زائرین سمیت 77 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جولائی میں 281 افراد اس وقت لقمہ اجل بن گئے تھے جب ایک شاپنگ مال کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان حملوں کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی تھی۔
یہ رپورٹ آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ مشرق وسطی کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ایک طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شام میں جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق سے متعلق آج ووٹ ڈالے گی، اور دوسری طرف عراق کے شہر بغداد میں دو بم دھماکے ہوئے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری اس بحران پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز اور کمپیریٹو پالیٹکس کے پروفیسر مقتدر خان سے بات کی۔
جو ایکچوئل سیز فائر ہے وہ تو گراؤنڈ پہ رہے گا، اور یہ دیکھنا جائے گا کہ جو گروپس ہیں ریبیل گروپس وہ کس حد تک کوآپریٹ کرتے ہیں۔ آلریڈی وہاں پہ سیز فائر کے وائلیشنز کے ایکوزیشنز ہو رہے ہیں بشار الاسد کی حکومت کے۔ یہ جو سیز فائر ہے یہ دو ملکوں کی جو پارشل انٹرسٹ جو سیریا میں ہے اس کو سرو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی توجہ جو ریبیلز ہیں یعنی ویسٹرن سپورٹڈ ریبیلز ہیں جو الیپو میں جنگ ہار چکے ہیں ان سے توجہ ہٹا کر وہ آئیسس پر فوکس کر سکتا ہے، اور یہ ترکی کو موقع دیتا ہے کہ یہ بشار الاسد کی ریجیم سے فوکس ہٹا کر وہ اپنی جو کردش سکوپ ہے وہ نہیں چاہتے کہ جو ناردن سیریا میں جو ٹیریٹری ابھی کردش کنٹرول میں ہے وہ رہے، اس طرح سے وہ ان کے جو انفلوئنس ہے اس کو ڈیمینش کرنا چاہتے۔ ترکی کا سب سے بڑا فیئر یہ ہے کہ عراق یا سیریا میں کوئی ایک ایسا ایک آٹونومس کردش اسٹیٹ نہ پیدا ہو جائے جس سے کردش فیڈریشن ایمرج ہو جائے گا۔ تو یہ دو ملکوں کے انٹرسٹ یہاں پہ کوئنسائڈ ہو رہے ہیں اور جس کے بیسس پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو سب سے میجر پلیئرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں ویسٹرن ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو جتنے بھی ریبیلز گروپس ہیں ان کے سب سے بڑے فائنانسز اور سپورٹرز عرب ملک اور ویسٹرن ممالک رہے ہیں جنہوں نے ہتھیار اور پیسے، تو ان کا رول کو مارجنلائز کر کے رشیا اپنے آپ کو اب مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا آربیٹریٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ کس حد تک واشنگٹن کو ایکسیپٹیبل ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں نظر آئے گا۔ آلریڈی کل امریکہ نے رشیا کے خلاف چند سینکشنز امپوز کیے ہیں اس کی انٹرفیرنس کی وجہ سے، تو اس کا تعلق سیکیورٹی کاؤنسل میں کیسا مینیفیسٹ ہوتا ہے دیٹ ول بی انٹرسٹنگ۔
اچھا، اگر شدت پسند گروہ اس سیز فائر کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کچھ گروہوں کو موقع دیا جائے کہ وہ دولت اسلامیہ جیسے شدت پسند گروہوں سے علیحدگی اختیار کرے؟
دیکھیے، وہاں پہ تین قسم کے گروپس ہیں۔ ایک جو یوں کہیے کہ سیرین ریبلز ہیں جو ویسٹ کو اور ترکی کو ایکسیپٹیبل ہے، وہ گروپس نے سیز فائر سائن کر دیا ہے، سیرین فری آرمی وغیرہ۔ لیکن وہاں پہ دو اور بھی گروپس ہیں، ایک تو آئیسس ہے اور دوسرے جبہت النصرہ کا جو نیا لیٹسٹ آئٹریشن اوتار ہے جبہت الشام۔ یہ گروپ تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد تو بشار الاسد رجیم کو ہرانے کا ہے، نہ کہ اس سے پیس۔ مثال کے طور پہ ترکی کی ابھی تک پوزیشن یہ تھی کہ بشار الاسد دماسکس میں انچارج نہیں رہیں گے، لیکن یہ جو رشیا جو پیس بروکر کر رہا ہے اس کے انڈر بشار الاسد تو منیمم 2021 تک انچارج رہیں گے سیریا کے. تو ترکی نے اپنی جو سیریا ریلیٹڈ گولز ہے اس کو رشین انٹرسٹ کے ساتھ الائن کر لیا ہے. ایران کو بھی یہ ایکسیپٹیبل ہے, اور کچھ حد تک ترکی نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر جب بشار الاسد اگر 2021 میں ایگزٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے بدلے کوئی اسٹرانگ مین جو الوائٹ ہے وہ اگر ٹیک اوور کرتا ہے تو وہ بھی ترکی کو اب ایکسیپٹیبل ہے. تو جہاں تک ایران اور رشیا کا سوال ہے, ان کے لیے تو بیسیکلی علوی رژیم سیکیور ہو چکی ہے ڈمسکس میں انڈیفینیٹلی, لیکن یہ تو عرب ممالکوں کو یا امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آئیسیس تو خیر اپنا وہ ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے, وہ جتنی ٹیریٹری کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے وہ کر لے گا. ابھی بھی ان ٹرمز آف ایریا آئیسیس کا کافی کنٹرول ہے سیریا میں, اور اگر وہ موصل کی جنگ ہار جاتا ہے اور وہاں سے عراق سے بالکل ایگزٹ ہو جاتی ہے آئیسیس ایز اے ٹیریٹری ہولڈر, تو اس کے لیے تو بس سیریا ہی رہ جاتا ہے. تو وہاں پہ جنگ کی جو نوعیت ہے وہاں شفٹ ہو سکتی ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جب آ جائیں گے جنوری 20 کے بعد جی, اگر وہ اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے رشیا ترکی اور امریکہ مل کر آئیسیس پر حملہ کرے اور دوسرے گروپس الائن رہے یا اپنی سیکیورٹی مینٹین کرے.
اچھا, شام میں تو فائر بندی کی بات ہو رہی ہے, لیکن عراق کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں ابھی بھی لڑائی اور خونریزی جاری ہے. فوج موصل کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ ابھی تک نہیں حاصل کر سکی. ادھر بغداد میں جو ہے وہ دو اور دھماکے ہوئے ہیں, اور یہ دھماکے ایک طرح سے جو وہ معمول بن گئے. سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا عراق اسی طرح جلتا رہے گا؟ کیا مغربی اتحاد کچھ نہیں کر پائے گا؟
دیکھیے, مغربی ملک کیا کر سکتے ہیں؟ عراق کو امریکہ نے تقریباً 3 لاکھ فوجیں ایٹ اٹس پیک, وہاں پر 2,70,000 تک امریکن ٹروپس تھے. اس زمانے میں بھی وہ عراق کو پیسیفائی نہیں کر سکے. یہ جو ڈویژن ہے شیعہ سنی سیکٹیرینزم, یہ تو اور بھی بڑھ گیا ہے پچھلے 2016 میں. تو اس کی وجہ سے ایک عجیب سی صورتحال ہے وہاں پہ کہ کوئی پولیٹیکل سولوشن نظر نہیں آتا. اور یہ جو آئیسیس کو اگر موصل سے ہٹا بھی دیتے نا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. آئیسیس کافی گلوبلائز ہو چکا ہے. آئیسیس کو آپ لوگ ہم مطلب ٹیررزم ایکسپرٹس اس کو القاعدہ 2.0 اس لیے کہتے ہیں کہ آئیسیس بیسیکلی القاعدہ پلس ٹیریٹری ہے. یعنی القاعدہ نے کوئی ایسا لینڈ ایریا کو کنٹرول نہیں کیا تھا. چھوٹے چھوٹے کیمپس افغانستان کے پاس اس کے ضرور تھے, لیکن ایسا ٹیریٹری کو گورن نہیں کیا تھا. آئیسیس نے موصل وغیرہ ایریاز کو گورن کرتا ہے. لیکن اگر آئیسیس کو ہرا دیتے ہیں آپ, ٹیریٹری اس سے چھین لیتے ہیں, تو بیسیکلی وہ پھر سے القاعدہ بن جائے گا. تو یہ جس طرح کے آپ یہ سوئسائڈ بامبنگ اٹیک دیکھ رہے ہیں بغداد میں, یہ بڑھ جائیں گے, کم نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ جو سب آئیسیس فائٹر جو بھاگ جائیں گے سیریا سے اور موصل وغیرہ سے, وہ لیبیا میں, ٹونیشیا میں, نائجیریا میں, افریقہ کے دوسرے ممالکوں کی طرف چلے جائیں گے جو عرب اور مسلم ہیں, اور جو یورپین اوریجن کے لوگ ہیں وہ واپس یورپ بھاگ جائیں گے. تو ایک قسم سے گلوبل ٹیررزم کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ انکریز ہو جائے گا 2017 میں اگر آئیسیس کے فائٹرز بھاگ جاتے ہیں. سولوشن تو ان کے لیے جو ایکچوئل ٹیریٹری سولوشن ہے, مطلب اٹ از ناٹ اے ہیومن سولوشن, یعنی ان سب کو گھیر کے مار دیں, بس یہی سولوشن ہے. اگر آپ اسلام کی ہسٹری میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت علی نے معاویہ سے پیس ٹریٹی ضرور کر لی تھی, لیکن خوارج کے ساتھ نہیں. انہوں نے بالکل ان کو کرش کر دیا تھا, کیونکہ وہ جو خوارج کی جو نیچر ہے ایکسٹریمزم کی, اس سے آپ پیس نہیں کر سکتے. تو آئیسیس کا بھی یہی چکر ہے کہ آئیسیس سے کوئی پیس ڈیل ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد دہشت گردی ہے. تو اس کو کرش کریں اور اس کی ریکروٹمنٹ کو ختم کریں, یہ جو اسٹریٹجیز ہے. اور یہ ابھی تک نہ تو ویسٹ ماسٹر کر چکا ہے نہ مسلم ممالکوں میں. میں پچھلے ہفتے ابو ظہبی میں ایک بہت بڑی پیس کانفرنس ہوئی جہاں پہ 400 مسلم اسکالرز کو لایا گیا, اور کوشش کری گئی کہ یہ خلافت یا اسلامک اسٹیٹ وغیرہ کے خلاف ایک قسم سے نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ مسلم ممالک سٹیزن شپ, یہ جو ماڈرن کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہیں وغیرہ عرب ملکوں میں, ان کو ایکسیپٹ کریں. لیکن یہ جو اسلامک لٹریچر ہے, اسلامک اسٹیٹ, خلافت اور یہ جہاد کو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے اتنا گلوریفائی کیا ہوا ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے آئیسیس القاعدہ جیسے گروپس کو مسلمانوں کو ریڈیکلائز کر کے اس یوٹوپین پروجیکٹس کے لیے ریکروٹ کرنا.
یہ تھے ڈیلاویئر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ کمپیریٹو پولیٹکس کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. اور اب ذکر کرتے ہیں یورپ کا، جہاں جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے سال نو کے پیغام میں خبردار کیا ہے کہ جرمنی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج مسلم شدت پسندوں کی کارروائیاں ہیں۔ ادھر جرمنی سمیت یورپ بھر میں سال نو کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جانے والی تقریبات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عمر افریدی سے سنتے ہیں۔
اینگلا مرکل نے جرمن دارالحکومت برلن میں چند روز قبل ٹرک حملہ کرنے والے تیونیسی پناہ گزین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پناہ مانگنے والوں کی ایسی شدت پسندانہ کارروائیوں کا سوچ کر انہیں گھن آتی ہے۔ انہوں نے 2016 کو اپنے ملک کے لیے کڑی آزمائشوں کا سال قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ جرمنی ان پر پورا اترے گا۔ اینگلا مرکل نے اپنے خطاب میں شدت پسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نفرت سے بھرے قاتل ہو، لیکن تم یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے رہیں یا ہم کیسے جینا چاہتے ہیں، ہم آزاد اور روشن خیال ہیں۔ دو ہفتے قبل برلن میں کرسمس کے لیے لگائے گئے ایک بازار میں ایک ٹرک نے 12 افراد کو کچل کر ہلاک اور بہت سو کو زخمی کر دیا تھا۔ اس سے قبل اس برس کے اوائل میں ایک نوجوان افغان پناہ گزین نے ویرزبرگ میں ایک ٹرین میں کلہاڑی سے حملہ کر کے 5 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ اسی طرح جب شام کے ایک پناہ گزین کی پناہ کی درخواست مسترد ہوئی تو اس نے شہر آنسباخ کے ایک شراب خانے کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ اس واقعے میں 15 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں جرمن چانسلر کو تنقید کا نشانہ بننا پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دی تھی۔ تاہم جرمن چانسلر نے اپنے نئے سال کے پیغام میں کہا کہ شام اور حلب کی تباہی کی تصاویر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جرمنی کے لیے یہ کتنا درست فیصلہ تھا، کیونکہ انہوں نے جنگ سے جان بچا کر بھاگنے والوں کو اپنے ہاں جگہ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات جمہوری اقدار میں پوشیدہ ہے۔ اینگلا مرکل نے اس تاثر کو بھی گمراہ کن قرار دیا کہ یورپی یونین اور پارلیمانی جمہوریت قابل عمل نہیں رہے۔ البتہ انہوں نے یونین سے برطانیہ کے نکل جانے کے فیصلے کو ایک دھچکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جرمن شہری کبھی اس مغالطے کا شکار نہیں ہوں گے کہ قومی طور پر تنہا ہو کر چلنا جرمنی کے لیے بہتر مستقبل کا ضامن ہو سکتا ہے۔
تفصیل پیش کر رہے تھے عمر افریدی۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبہ بلوچستان میں سخت گیر موقف کے حامل قوم پرست تنظیموں کے اتحاد بی این ایف یعنی بلوچستان نیشنل فرنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال بھی صوبے میں حقوق انسانی کی پامالیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بی این ایف کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ رواں سال 630 افراد کو ہلاک اور 3000 سے زائد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ تاہم حکومت بلوچستان کے ترجمان نے ریاستی اداروں پر حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی این ایف کے چیئرمین خلیل بلوچ کی جانب سے کوئٹہ میں فرنٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ رواں سال بھی بلوچستان میں بڑے پیمانے پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رہا۔
بلوچستان عملاً ایک ایسے خطے کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ یہاں انسانی حقوق کے قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں میں فورسز ملوث ہیں۔ کاؤنٹر انسرجنسی کی پالیسیاں بلوچ عوام کی روزمرہ کی زندگی کو شدید متاثر کر رہے ہیں۔ فورسز نے بلوچ قومی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے منشیات فروشوں، مذہبی شدت پسندوں اور پیشہ ور مجرموں کے گروہ تشکیل دیے ہیں، جو کہ سیاسی کارکنوں کو شہید و اغوا کرنے میں ملوث ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سن 2016 کے دوران نہ صرف بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں بلکہ جبری گمشدگی کے واقعات بھی تواتر سے پیش آتے رہے۔
یکم جنوری سے لے کر نومبر 2016 تک 1009 کاروائیوں میں کم از کم 630 افراد قتل کیے گئے ہیں۔ ان میں 115 مسخ شدہ لاشیں بھی شامل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بلا تفریق ہونے والی کاروائیوں میں 825 گھر جلا دیے گئے ہیں اور کم از کم 3400 افراد اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔
بی این ایف سے تعلق رکھنے والی خواتین نے میڈیا کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
مجموعی طور پر بلوچستان ایک ایسے جنگ زدہ خطے کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ یہاں کی خبریں یہی ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ مقامی میڈیا فورسز کے موقف کی تشہیر کر رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا بلوچستان کی صورتحال سے بھی خود کو دانستہ بے خبر رکھے ہوئے ہیں۔
تاہم حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے بی این ایف کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی ادارے حقوق انسانی کی پامالی میں ملوث نہیں۔
ہم پہ لازم ہے کہ جو ٹیریٹری ہمارے انڈر کنٹرول ہے اس میں وائلنس کو الاؤ نہ کریں، تو اس میں جو لوگ اس کی وائلیشن کرتے ہیں بعض اوقات آپریشنز ہوتے ہیں ان کے خلاف اور اس میں وہ مارے جاتے ہیں, لیکن سیٹ پروسیجرز کے تحت جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے, اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن جن کا ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے ان کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں.
حکومت بلوچستان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بعض حلقے بے بنیاد پروپگنڈا کر کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل کشیدگی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سبھی خواتین متاثر ہوئی ہیں, لیکن ایسی بھی ہنرمند خواتین ہیں جنہوں نے نامناسب حالات کے بیچ اپنی سرگرمیوں کو روکا نہیں ہے. اس پر ایک گفتگو پروگرام میں آنے کو ہے. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے خلاف متوقع میچ نہ کھیلنے پر قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی سی سی آئی نے پاکستان کے ساتھ 8 سال میں 6 سیریز کھیلنے کی مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کیے تھے, لیکن خلاف ورزی کرتے ہوئے اب تک 2 سیریز بھی نہیں کھیلی. لہٰذا پاکستان کرکٹ بورڈ قانونی کیس تیار کر رہا ہے جس میں بی سی سی آئی سے مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا جائے گا.
ہمارا موقف یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایم او یو سائن ہوا تھا آئی سی سی کے سامنے, تو یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور جو ہمارے لاس ہوئے ہیں ان کو پورا کریں. ہم اپنا لیگل کیس تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم صاف طریقے سے کہیں کمپنسیشن کے ہم مستحق ہیں.
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ملک کی پہلی کرکٹ ٹیم کے رکن امتیاز احمد 88 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. وہ کرکٹ بورڈ میں چیف سلیکٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے. نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو نیلسن میں ہونے والے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز پر مشتمل سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. 237 رنز کا ہدف میزبان ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 42 اوور میں حاصل کر لیا. کپتان کین ولیمسن 95 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے, جبکہ نیل بروم 97 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ٹینس کی عالمی رینکنگ میں ٹاپ پلیئر اینڈی مرے نے ابوظہبی میں ہونے والی مبادلہ ورلڈ ٹینس چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن کے میچ میں کینیڈا کے میلوش راونیچ کو 6-3 اور 7-6 سے شکست دی اور سال کا اختتام جیت کے ساتھ کیا ہے. چیمپئن شپ کا فائنل بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن اسپین کے رافیل نڈال کے خلاف کھیلیں گے. نئے سال کے آغاز پر برطانیہ کے جن کھلاڑیوں کو نائٹ ہوڈ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ان میں سر اینڈی مرے اور سر موفارا کے ساتھ ساتھ خواتین میں ڈیم جیسیکا اینس ہل اور ڈیم کیتھرین گرینجر کے نام بھی شامل ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ سبا ناز سے سن رہے تھے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ملک کی پہلی کرکٹ ٹیم کا رکن امتیاز احمد لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. اس پر میں نے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے گفتگو کی ہے. یہ آج آپ پروگرام میں سن سکیں گے. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر آپ جن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ان میں خبر جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے سن 2017 کے اختتام تک ہاتھی کے دانتوں کی تجارت پر پابندی عائد کر دی ہے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. شمائلہ خان.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام میں جنگ بندی کی توثیق کے لیے روسی قرارداد پر جلد ہی رائے شماری کی جانے والی ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد کے علاقے سنا کی ایک مصروف مارکیٹ میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں. دولت اسلامیہ نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. برلن اور نیس حملوں کے بعد نئے سال کی آمد کی تقریبات سے قبل ہی دنیا کے بڑے شہروں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ میں گزشتہ روز دھنسنے والی کوئلے کی کان سے 12 کانگنوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ چین میں 16 افراد کو غیر قانونی طور پر گردے ٹرانسپلانٹ کرنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا دی گئی ہے، جن میں بیشتر طبی ماہرین شامل ہیں۔ اور دنیا میں وقت پہ نظر رکھنے والے ماہرین آج نئے سال کی آمد پر گھڑیوں میں 1 سیکنڈ کا اضافہ کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ شمائل خان سے سن رہے تھے۔ پاکستان کی پہلی کرکٹ ٹیم کے رکن امتیاز احمد لاہور میں انتقال کر گئے۔ امتیاز احمد نے سن 1952 سے سن 1962 کے درمیان پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 41 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 2070 رنز بنائے۔ ان کی وفات پر میں نے عبدالرشید شکور سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں امتیاز احمد کو کس طرح کا مقام حاصل ہے۔
امتیاز احمد کو ہمیشہ پاکستان کی کرکٹ میں ایک اہم مقام حاصل رہا۔ ایک اسٹائلش بیٹسمین کے طور پر ان کی شہرت تھی، ایک زبردست وکٹ کیپر تھے، جو فضل محمود کی گیندوں پر انہوں نے بہت ہی مستعدی سے وکٹ کیپنگ کی اور پاکستان کو سرو کیا۔ بہت ہی نفیس انسان تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہ متعدد عہدوں پر انہوں نے کام کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، جس میں سلیکشن کمیٹی ہے، ویمنس ونگ ہے، اکیڈمی ہے، لیکن ان کو دنیا ایک ایسے جرأت مند بیٹسمین کے طور پر پہچانتی ہے کہ جنہوں نے کسی بھی بالر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی۔ اٹیکنگ بیٹسمین تھے، اسٹائلش بیٹسمین تھے، اور جو لوگ اب حیات ہیں ان کو جنہوں نے امتیاز احمد کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے اسٹائلش اور جو جرأت مندی کے ساتھ بیٹنگ کرنے والا بیٹسمین اور کوئی نہیں تھا۔
اچھا شکور، یہ بتائیں کہ امتیاز احمد جو ہیں وہ پاکستان کی پہلی ٹیسٹ ٹیم میں شامل تھے اور 1952 کا جو اوول ٹیسٹ تھا ان میں بھی ان کا جو ہے وہ بڑا اہم کردار تھا، تو کیا اس ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی کو مناسب طریقے سے دیکھا جاتا ہے؟
1954 کا جو اوول ٹیسٹ ہے اس کی جیت ایک یادگار جیت ہے پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں، اور ہم ہمیشہ ایک ہی نام یاد رکھتے ہیں اس جیت کے سلسلے میں، اور وہ ہے فضل محمود کا، جنہوں نے کہ 12 وکٹیں اس میچ میں حاصل کی تھیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فضل محمود کی جو شاندار بالنگ تھی اس میں جو اہم کردار تھا ایک وہ وکٹ کے پیچھے امتیاز احمد صاحب کا بھی تھا، کہ جنہوں نے فضل محمود کی گیند پر 7 کیچز لیے تھے، جس میں سر لین ہٹن کیچ بھی شامل تھا، اور وہ پاکستان کی جیت میں برابر کے ہی حصے دار تھے۔
اچھا یہ بتائیں کہ 1952 میں اوول کے میدان پر انگلینڈ کو شکست دینے والی پاکستان ٹیم جو تھی اس کا کوئی کھلاڑی بچا ہے یا یہ آخری کھلاڑی تھے؟
پاکستان نے اپنا اولین ٹیسٹ میچ 1952 میں بھارت کے خلاف فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ دہلی میں کھیلا تھا، اور اس سال اس پاکستان کی اولین ٹیم کے 3 کھلاڑی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اسرار علی، حنیف محمد لٹل ماسٹر اور اب امتیاز احمد۔ 11 رکنی جو ٹیم تھی اب اس میں سے صرف وقار حسن ایسے کھلاڑی ہیں جو حیات ہیں۔ 3 کھلاڑی اس سال، جیسا میں نے کہا کہ اسرار علی، حنیف محمد اور امتیاز احمد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔
یہ تھے عبدالرشید شکور، اور اب وقت ہوا ہے دوسرا پہلو کا، پیش کریں شکیل اختر۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے 8 نومبر کو 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی کہ اس کا مقصد ملک میں کالے دھن کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ انہیں صرف 50 دن کا وقت دیں اور وہ ان کے خوابوں کا بھارت انہیں دیں گے۔ اپوزیشن والے پوچھ رہے ہیں کہ جس کالے دھن کی تلاش ہے مودی نے یہ غیر معمولی قدم اٹھایا تھا، وہ کالا دھن کہاں ہے؟ لوگوں کو اپنے خوابوں کا بھارت ملنے کے بجائے پچھلے دنوں کی وہ لمبی لمبی قطاریں یاد آتی ہیں جو 2000 روپے نکالنے کے لیے بینکوں کے باہر لگی رہتی ہیں۔ نوٹوں پر پابندی کے 50 دن بعد بھی ملک میں نصف سے زیادہ اے ٹی ایم پر ابھی تک نئے روپے نہیں پہنچ چکے ہیں۔ بینکوں سے نقد روپے نکالنے کی حد مقرر کیے جانے سے بہت سے چھوٹے موٹے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ نقد روپیوں کی قلت کے سبب مزدوروں اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے بڑی تعداد میں بے روزگار بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب حکومت اب کالے دھن کے بجائے کیش لیس اکانومی کے نعرے کو مشتہر کرنے میں لگی ہے۔ لوگوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، موبائل ایپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے لین دین کریں۔ 125 ارب کی آبادی والے ملک میں نوٹوں پر پابندی اور انہیں بدلنے کا عمل ایک غیر معمولی قدم تھا۔ جس طرح اس کا نفاذ ہوا، جس طرح کی مشکلیں پیش آئیں، ان سے واضح ہے کہ اس کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں سوچا گیا تھا۔ وزیراعظم مودی نے سوچا تھا کہ 15 لاکھ کروڑ روپے میں جو 3-4 لاکھ کروڑ روپے کالے دھن کے ہیں وہ جمع نہیں ہو پائیں گے۔ اس سے حکومت کو مالی فائدہ تو ہوگا، ساتھ ہی وہ عوام کو بتا سکیں گے کہ کس طرح انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے کا کالا دھن تباہ کر دیا۔ لیکن جو اطلاعات مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے روپے چلن میں تھے تقریباً وہ سبھی جمع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یا تو کالا دھن کیش میں تھا ہی نہیں، اور اگر تھا تو کالے دھن کے مالکوں نے اپنی ذہانت سے اسے بھی بینک میں جمع کر کے سفید بنا لیا۔ حکومت یہ ضرور دعویٰ کر سکتی ہے کہ آج سارے روپے جو چلن میں ہیں ان میں کالا دھن نہیں ہے، لیکن اگر اتنے بڑے عمل سے کچھ نہیں نکلا تو پھر آخر اس کا جواز کیا تھا؟ وزیراعظم نریندر مودی کبھی شکست نہیں مانتے، اور نہ وہ یہ تسلیم کرنا پسند کرتے ہیں کہ ان سے بھی کبھی اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ حکومت نے پہلے ہی یہ مشتہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس قدم سے 2 مہینے کے اندر ٹیکسوں کے کلیکشن اور دوسرے شعبوں میں کافی تیزی آ گئی ہے۔ پیسے جمع کیے جانے سے بینکوں کے قرض دینے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، اور سارا پیسہ بینکوں میں ہونے سے ان کے مالکوں کا پورا ریکارڈ درج ہو گیا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں نوٹوں پر پابندی کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر دکھایا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی سنیچر کی شب بھارتی قوم سے خطاب کریں گے۔ ماہرین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ اس خطاب میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کالے دھن کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ کالے دھن کے خلاف کچھ نئے اقدامات کا اعلان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی نئی اسکیم بھی لانچ کر دی جائے۔ اپوزیشن نے اس پورے عمل کو محض ایک سیاسی ڈرامہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، لیکن مودی حکومت عوام تک یہ تاثر پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کالے دھن کے خلاف ایک سنجیدہ جنگ لڑ رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بھارت کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل کشیدگی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سبھی خواتین متاثر ہوئی ہیں، لیکن ایسی بھی ہنرمند خواتین ہیں جنہوں نے نامساعد حالات کے بیچ اپنی سرگرمیوں کو معطل تو ضرور کیا ہے، لیکن اب وہ یہ سرگرمیاں بحال کر رہی ہیں۔ ایسے ہی بعض خواتین کے ساتھ گفتگو کی نامہ نگار ریاض مسرور نے۔
کشمیر میں آج کل کئی ہنرمند خواتین روزگار کی تلاش نہیں بلکہ دوسروں کے لیے روزگار کا وسیلہ بننے کے لیے کوشاں ہیں۔ افشاں میر اور مہناز میر دونوں بہنیں ہیں، اور دونوں نے سری نگر کے نواحی علاقہ باغ مہتاب میں فیشن ڈیزائننگ اسٹوڈیو قائم کر کے روایت سے ہٹ کر مثال قائم کی ہے، لیکن مہناز کہتی ہیں کہ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔
سب سے پہلے مائی فادر گاٹ انوائڈ، وہ بہت غصہ ہوئے کہ نہیں تم یہ نہیں، یہ کیا ہے، تم درزی بنو گی، تم نے بیچلرز فورن ٹریڈ میں کیا ہے۔ پھر ہم لوگ جگہ ڈھونڈ رہے تھے تو جگہ ملتی نہیں تھی۔
ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں روزگار کا محفوظ ترین ذریعہ اب بھی سرکاری نوکری ہی ہے، تاہم انہیں یقین ہے کہ یہ رجحان تبدیل ہو جائے گا۔ افشاں کا کہنا ہے کہ انہیں سماجی رویوں سے کچھ حد تک مشکلات کا سامنا رہا، تاہم وہ حالات کے مستقل طور بحال ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی۔
کچھ حد تک ہم نے ڈیفیکلٹیز اوور کم کی ہے، اور سٹل دیر آر سم ڈیفیکلٹیز۔ مطلب کہ وین اے گرل اسٹارٹس اے بزنس تو ہو جاتا ہے کہ نہیں دیکھو جی لڑکی بزنس کر رہی ہے۔ ہم نے سیکھ لیا ہے سروائیو کرنا، کیونکہ ابھی تو بند ہی رہتا ہے، بٹ اسٹل ہم اپنا بزنس، ہم نے اپنے کاریگروں کو واپس بلایا ہے 2 مہینے پہلے، تو ہم نے ان کو بولا نہیں آپ آؤ، اگر کم ہی کام رہے گا بٹ ول ورک، ول ناٹ اسٹاپ اٹ۔
مہناز کہتی ہیں کہ فیشن ڈیزائننگ میں سماجی اقدار کا اہم کردار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روایت اور جدیدیت کے امتزاج سے ملبوسات کے نئے رجحانات کو متعارف کیا ہے۔
جگہ تھوڑی کنزرویٹو ہے، آپ کو لوگوں کی پریفرنس، لوگوں کی پسند دماغ میں رکھ کے سب کچھ بنا، اور اس کو چھوڑ کے آپ کو کلچر دیکھ کے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم بہت ہی ماڈرن یا فیشنیبل چیزیں نہیں بنا سکتے، وی ہیو ٹو کیپ اپ پیسز، ہمیں اپنی پیسز کو ماڈسٹی کے لیول میں رکھنا پڑتا ہے۔
واضح رہے چند سال قبل سری نگر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی قائم کیا گیا تھا، لیکن اب وہ بند ہو گیا ہے۔ وہاں زیر تربیت ایک لڑکی کو بھوپال منتقل کیا گیا ہے۔ فیشن ہو یا تجارت، خواتین آج کل کشمیر میں ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں۔ آج کل ایسی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں جہاں مختلف ہنرمند خواتین تبادلہ خیالات کرتی ہیں۔ کل بھی ایسی ہی ایک نشست میں اکثر ایسی لڑکیوں نے شرکت کی جو مختلف ممالک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کشمیر میں ہی کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں۔
پر جب میں واپس آئی تو یہ پہلی چیز تھی جو میں نے بہت مس کیا۔ مجھے ایسی کوئی اسپیس نہیں مل رہی تھی جہاں میں انٹلیکچوئل کانورسیشنز لوگوں کے ساتھ کر سکوں، کیونکہ بینگ اے گرل اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان کشمیر۔ یہاں پہ لڑکوں کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ اسپیسیز ہیں، مسجد ہیں جہاں پہ وہ شیئر کر سکتے ہیں یا اسٹریٹس پہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، لڑکیوں کے لیے اتنا کچھ نہیں۔
ہم مل رہے ہیں کیونکہ ہم کبھی ملے نہیں ہیں، تو آئی تھنک ہمارا سب سے پہلا یہ ایجنڈا ہے کہ کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو ویڈنگ آنٹرپرینیورز ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ ڈفرینٹ۔ اور بیسکلی میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے جیسے اور کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے نہیں ہوا، اور میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں میں آپس میں بات چیت رہے کہ ہم کچھ کلیکٹیولی اچھا کر پائیں۔
قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں نامساعد حالات کے باعث خواتین سب سے زیادہ متاثر رہیں۔ فرانس کے معروف ادارہ ڈاکٹر بغیر سرحد کی تازہ سروے کے مطابق کشمیر میں جاری کشیدگی کے باعث 90% لوگ کسی نہ کسی صدمے سے دوچار ہیں، اور ذہنی تناؤ کے شکار افراد میں اکثریت خواتین کی ہے۔ گزشتہ 5 ماہ سے جاری کشیدگی کے دوران بھی درجنوں خواتین سرکاری فورسز کی گولیوں یا چھروں کا شکار ہو چکی ہیں، تاہم ساتھ ہی کئی تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ خواتین مختلف شعبوں میں خود انحصاری کی مثال قائم کر رہی ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان میں سپریم کورٹ کے سربراہ کے طور پر جسٹس میاں ثاقب نثار نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں امبر خیری سے۔
جسٹس میاں ثاقب نثار پاکستان کے 25ویں چیف جسٹس ہیں۔ صدر ممنون حسین نے سنیچر کی صبح اسلام آباد میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا۔ وہ جسٹس انور ذہیل جماری کی جگہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں، جن کی مدت ملازمت گزشتہ روز ختم ہو گئی تھی۔ جسٹس میاں ثاقب نثار نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے ایل ایل بی کیا، جس کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ سن 1982 میں ہائی کورٹ کے وکیل بنے، جس کے بعد انہیں سن 1994 میں سپریم کورٹ میں وکالت کرنے کا لائسنس ملا۔ جسٹس میاں ثاقب نثار وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں سیکرٹری قانون بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں سن 1998 میں میاں نواز شریف کے دور میں ہی لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے آخری دور میں اس وقت کی حکومت انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنا چاہتی تھی، تاہم اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری نے رات کو عدالت لگا کر حکم جاری کیا کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ اس حکم کے بعد جسٹس میاں ثاقب نثار کو فروری سن 2010 میں سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا، جبکہ اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خواجہ شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔ جسٹس میاں ثاقب نثار 2 سال سے زیادہ عرصے تک پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ جسٹس میاں ثاقب نثار اعلیٰ عدلیہ کے ان ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی جانب سے سن 2007 میں لگائی گئی ایمرجنسی کے بعد عبوری آئینی حکم نامے یعنی پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میاں ثاقب نثار کی چیف جسٹس کے عہدے پر تعیناتی کے بعد چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا اب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔
تفصیل پیش کر رہی تھی امبر خیری۔ پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ پاکستان کے علاقے چترال میں سرسبز پہاڑوں کے بیچ واقع خوبصورت وادی بمبوریٹ کے گاؤں انیش میں کیلاشی خواتین کو سلائی اور روایتی کڑھائی کے مقامی منصوبے کے تحت روزگار کے مواقع مل رہے ہیں۔ یہاں پر علاقے کی خاتون نے ایسا مرکز قائم کیا ہے جہاں کیلاش خواتین سلائی کڑھائی سیکھتی ہیں اور روایتی پوشاک بنانے میں مہارت حاصل کرتی ہیں۔ اس فنی تربیتی مرکز کی مزید تفصیلات سنیے چترال سے سعید انور شاہ کی اس رپورٹ میں، جو شروع ہوتی ہے ایک سوتی جھلک سے۔
فنی مہارت کا یہ سینٹر علاقے کے ایک خاتون شاہی گل نے اپنی مدد آپ کے تحت 2010 میں کھولا، جہاں اس گاؤں کے 50 سے زائد خواتین کو سلائی کڑھائی اور روایتی پوشاک بنانے کی تربیت دی جا چکی ہے، جبکہ 16 زیر تربیت ہے۔ شاہی گل نے بتایا کہ علاقے کے خواتین پہلے کھیتی باڑی کر کے کچھ پیسے کما لیتی تھی، لیکن 2015 کے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں اکثریت کے طباغات تباہ ہوئے، جن کے بعد یہاں کے خواتین معاشی تنگ دستی کی شکار ہوئی۔ علاقے میں بڑھتی ہوئی غربت پر قابو پانے کے لیے دستکاری سینٹر کھولا۔
پہلے تو اس طرح کی کوئی زمینداری سے کام کرتا ہے، تھوڑا کوئی زمین ہے، آج کل اس طرح کے وہ 2015 کو سیلاب آیا ہے، سارا وہ زمین میں سارا لے جاتا ہے، کسی کو ان وہ درخت وغیرہ درخت سارا لے جاتا ہے۔ وہ کھیتی پہ پہلے وہ کلاش خواتین کھیتی پہ کم کرتا، آج کل کچھ نہیں ہے، وہ صرف گھر میں بیٹھتا ہے اور کوئی دریا نہیں ہے۔ اس کے وجہ میں دستی کری سینٹر کھولتا ہے، کھولتے اس کے وجہ وہ بناتا ہے، وہ شمان بناتا ہے، وہ کلاشی ایڈریس بناتا ہے، وہ کوپس بناتا ہے، سوشت پارٹی وہ بناتا ہے، وہ یہاں کر وہ ٹوریز آتا ہے وہ بیچتا ہے، اس کے لیے تھوڑا وہ روزگار مل گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے بجلی سے چلنے والی دیگر مشینیں بھی دی گئی، لیکن 2015 کے سیلاب سے علاقے میں بجلی کا نظام تباہ ہوا، جو تاحال بحال نہیں ہوا ہے، جس کے باعث خواتین ان مشینوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہی۔
اب اس طرح کہ ہمارا پر 4 مشین ہے، وہ بجلی سے چلتا ہے، وہ ہاتھوں سے میں نہیں چلتا ہے، وہ سادہ سلائی مشین ہاتھوں چلتا ہے، وہ بجلی سے چلتا ہے۔ ہمارا پاس کوئی وہ بجلی نہیں ہے یہاں علاقہ میں، وہ بجلی بھی سارا وہ لے جاتا ہے، وہ ہمارا پاس وہ جنریٹر بھی نہیں، غریب لوگ ہیں وہ نہیں خرید کرتے، اس لیے نہیں خرید کرتے، تھوڑا کچھ ہوتا ہے بچوں کا خرچہ ہوتا ہے۔
فنی استعداد بڑھانے کے اس مرکز میں روایتی قمیض بنانے کی تربیت حاصل کرنے والی زمرہ نے بتایا
مےٚ تہٕ یا مےٚ بہت کُچھ یہِ جو ہے نا قدیش آڈرَس شوٗشوٗت کوٗپاس کپڈا اس کے کپڈا کے پیران کے رے یہ جو ہے نا بیل اس کے پٹی کے رے یہ سکے اور بناتے بیچتے تھوڑا ملتے ہاں نا ویسے ہوتے گزارا ہوتے اپنے گزارا کر رہے ہیں.
علاقے کی خواتین کا کہنا ہے کہ اپنی کفالت کا اہل بننے کے لیے ان کا عزم بلند ہے مگر وسائل کی کمی ان کے حوصلوں کے درمیان حائل ہے.
یہ تھے چترال کی وادی کیلاش سے صحافی سید انور شاہ. اور اب ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک نظر ڈالتے ہیں جہاں خبر جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے وہ بہت پڑی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے خلاف قانونی کاروائی جو ہے وہ کرنے کا سوچ رہا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ متوقع میچز نہ کھیلنے پر بھارتی کرکٹ بورڈ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اس کی آپ کو مختصر تفصیل بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے جمعے کے روز کراچی میں گورننگ باڈی کے اجلاس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ 8 سال میں 6 سیریز کھیلی ہیں. وقفے کے بعد آپ کو بالی ووڈ راؤنڈ اپ سنوائیں گے. سیر بین ابھی جاری ہے.
بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. آئیے سنتے ہیں.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
بریک اپ کے بعد انگیجمنٹ کی خبریں اور پھر ڈینائل. یہ ہو کیا رہا ہے؟ انوشکا شرما اور وراٹ کوہلی ایک ساتھ چھٹیاں کیا منانے گئے. میڈیا نے ان کی منگنی کی خبریں پھیلانا شروع کر دی. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ارے بھائی آج سال کا آخری دن ہے, پارٹی کریں, خوشیاں منائیں. کل کی کل دیکھی جائے گی. کے آخری بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں. اس سال بالی ووڈ میں ہوئی ڈھیر ساری کنٹروورسیز, اس کے ساتھ ہی کچھ بڑے بڑے بریک اپس, لنک اپس اور آئی کئی ساری ہٹ فلمیں. اور باکس آفس پر راج رہا سلمان عامر, شاہ رخ اور اکشے کا.
پریم رتن دھن پایو, پریم رتن دھن پایو, رت ملن کی لایو, پریم رتن.
ویسے اس سال کا زیادہ دھن پریم یعنی سلو بھائی نے ہی بٹورا. مزیدار بات یہ ہے کہ اس سال تقریباً 100 سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئیں لیکن صرف 8 ہی 100 کا ہنسا پار کر سکیں.
جگ گھومیا تھارے جیسا نہ کوئی, جگ گھومیا تھارے جیسا نہ کوئی.
اس سال بالی ووڈ زیادہ تر بایوپکس کی دور میں رہا, جن میں سے کچھ کامیاب تو کچھ منہ کے بل گری. کامیاب بایوپکس میں نیرجا, ایم ایس دھونی, اظہر, سلطان اور دنگل شامل ہیں.
ماں کے پیٹ سے مرگٹ تک ہے تیری کہانی, پگ پگ پیارے دنگل 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 دنگل.
اکشے کمار, اجے دیوگن جیسے ہیروز بھی شیوائے اور رستم جیسی فلموں کے ساتھ باکس آفس کی دوڑ میں شامل رہے. جہاں تک کنٹروورسیز کا تعلق ہے تو بالی ووڈ نے اس کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالا. انٹالرنس پر بیان پر عامر کی گد بنی تو فلم اے دل ہے مشکل میں فواد خان کو لینے پر کرن جوہر کا حقہ پانی بند ہوا. ویسے کرن جی اکثر نئے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں آپ,
क्यों?
अरे भाई खुद अपना काम मैं कर रहा हूँ, खुद मैं बस टिका रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरे करियर्स के बारे में मैं सोचता रहा तो पागल हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्टर्स को हम पेश करना चाहेंगे बड़े पर्दे पे, तो लॉन्च तो खैर बात की बात है, लॉन्च करते करते मैं ही टेक ऑफ ना हो जाऊं।
राघण दे यार बुलेया, सुन ले पुकार बुलेया, तू ही तो यार बुलेया, मुर्शिद मेरा,
मुर्शिद मेरा,
प्रेम की नैया है राम के बारों से, अपने की नैया को पालो बता ही दे।
ब्रेकअप्स के मामले में रणबीर और कटरीना सबसे आगे रहे। हाँ, अनुष्का और विराट का मामला ब्रेकअप और फिर मिलन पर अगर खत्म हुआ। बॉलीवुड ने इस साल एक नया ट्रेंड भी देखा।
पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
जी हाँ, 2016 में बॉलीवुड में विमेन ओरिएंटेड फिल्में भी बनी और इन फिल्मों ने बॉलीवुड की इस रवायत को तोड़ा जिसमें मरकजी किरदार में हीरो हुआ करता था। और हिंदी फिल्म की हीरोइंस ने आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे से लेकर सीधी साधी छोरी शराबी हो गई का सफर तय किया। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले ये वो हीरो हैं जिन्हें लड़कियां पागलपन की हद तक चाहती थी।
आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं।
उन्होंने 1960 और 70 की दिहाई में बड़े पर्दे पर रोमांस को एक नई पहचान दी।
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
अब तो आप पहचान ही गए होंगे, हम सुपरस्टार राजेश खन्ना की बात कर रहे हैं। एक टैलेंट हंट मुकाबले में कामयाब होकर राजेश खन्ना जब बॉलीवुड में पहुंचे तो दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे अजीम अदाकार इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे।
नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम।
इस तरह अमृतसर में पैदा होने वाले जतिन खन्ना फिल्म नगरी पहुंचे और राजेश खन्ना बन गए। राजेश खन्ना के करियर का आगाज आखिरी खत, बहारों के सपने और राज जैसी फिल्मों से हुआ, लेकिन 1969 में फिल्म आराधना ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू।
उसके बाद फिल्म खामोशी में उनकी अदाकारी की काफी तारीफ हुई और फिल्म नाकदीन उन्हें सुपरस्टार कहने लगे। राजेश खन्ना ने 1969 से 1972 के दरमियान मुसलसल 15 हिट फिल्में दी। कहते हैं कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो अब तक नहीं टूटा। अपनी इस कामयाबी के बारे में उनका कहना था,
फिल्म का करियर जो मेरे साथ रहा है वो ये है कि अगर फिल्म चली है फिर भी हम वही हैं, फिल्म नहीं चली है फिर भी हम वही हैं, कि लोगों ने हमेशा पसंद किया कि भाई नहीं फिल्म नहीं चली लेकिन राजेश खन्ना की एक्टिंग अच्छी थी, हमको पसंद आई। तो इससे बढ़कर चलना और इससे बढ़कर आशीर्वाद, इससे बढ़कर प्यार और क्या हो सकता है।
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
फिर कटी पतंग, अमर प्रेम, अपना देश, आपकी कसम, नमक हराम, फिर वही रात, अगर तुम ना होते, आवाज, प्रेम नगर, अवतार और हम दोनों जैसी फिल्में आज भी फिल्म शायकीन को अपनी जानिब खींचती हैं।
दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों ही आँखों में यारों का दिल खो जाता है।
राजेश खन्ना की मकबूलियत और उनकी अदाकारी के बारे में फिल्म साज राकेश रोशन का कहना है,
मैं जितना जानता हूँ उनकी एक्टिंग के बारे में और जितनी उनकी फैन फॉलोइंग थी, आज तक मैंने आज के दौर में भी किसी भी एक्टर में इतनी फैन फॉलोइंग नहीं देखी। मैं जब भी उनके साथ आउटडोर जाता था, कभी दिल्ली जाते थे, कभी कहाँ जाता था, तो इतनी भीड़ होती थी कि वो इतने फेमस थे. ही एक्चुअली क्रिएटेड दिस वर्ड कॉल्ड सुपरस्टार एंड ही लिव्ड एज अ सुपरस्टार एंड ही विल ऑलवेज लिव एज अ सुपरस्टार.
प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है.
अदाकारा मुमताज के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी बहुत हिट रही. दोनों 8 फिल्मों में एक साथ आए और ये तमाम फिल्में गोल्डन जुबली रहीं.
जो ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है. तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई.
शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और जीना तमान जैसी अदाकाराओं के साथ भी उनकी जोड़ी को खासा पसंद किया गया. राजेश खन्ना ने 1973 में अदाकारा डिंपल कपाड़िया से शादी की. बाद में दोनों में अलहदगी तो हुई लेकिन तलाक नहीं हुई.
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई.
1976 के बाद से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर पड़ने लगी, लेकिन 1990 तक राजेश खन्ना ने फिल्मों को अलविदा कहा और सियासत में आ गए. 1991 में राजेश खन्ना कांग्रेस के टिकट पर पार्लियामेंट पहुंचे. सियासत में आने के अपने फैसले के बारे में उनका कहना था.
क्योंकि हमने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है, इतनी शान और शौकत, सक्सेस, फेलियर, इज्जत, मान मर्यादा, पावर, हर चीज देख ली. अब यही ख्वाहिश है कि पूरे दिल के साथ मैं लोगों की सेवा कर सकूं और हर इंसान की खुशी तक पहुंचने की कोशिश करूं. कि 23 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे इस तरह से लगा, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकता हूं, कि अगर मैं 23 साल के बाद कम से कम मैं इतना तो अपनी इंडस्ट्री के लिए कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, अपने उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं. क्योंकि फिल्मों के ज़रिए जो कुछ किया लोगों के लिए किया, जिसका मतलब ये हुआ कि एंटरटेन किया तो लोगों के लिए, तो अगर उनकी सेवा में मैं किसी काम आ सकूं.
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना ने अपने करियर में अदाकारी के मुख्तलिफ रंग दिखाए. लोग उनकी हर अदा पर कुर्बान होते थे.
रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए.
राजेश खन्ना न सिर्फ अपने दौर बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी आइडियल साबित हुए हैं.
और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त, और मुझे जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का?
अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं.
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप. तो आइए मेरे साथ ही 2016 को कहें अलविदा और मस्ती और धमाल के साथ आगे बढ़े नए साल को खुशामदीद कहें. चलती हूँ, नए साल में नई नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगी. अल्लाह हाफिज़.
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप. बॉलीवुड राउंड अप.
आज 31 दिसंबर है और 2016 की आखिरी शाम है आज. और हमारी वेबसाइट पर इसी हवाले से खबर लगी हुई है और वो है 2016 के ट्विटर ट्रेंड्स. सन 2016 में दीगर सोशल मीडिया की तरह ट्विटर पर भी मुख्तलिफ खबरें आग किसी तेज़ी से दुनिया भर में फैली. ट्विटर की जानिब से जारी की गए एदाद शुमार के मुताबिक रवां बरस ट्विटर पर 10 सबसे मकबूल ट्रेंड्स में पहले नंबर पर ब्राज़ील में होने वाली ओलंपिक्स थी, रियो 2016. उसके अलावा अमरीकी इंतखाबात में दुनिया भर से गहरी दिलचस्पी नज़र आई. हैशटैग इलेक्शन 2016 जो है वो दूसरा मकबूल तरीन ट्रेंड रहा. इसके साथ ही गेम एक आई थी जो आपको याद होगी, पोकेमॉन गो. हैशटैग पोकेमॉन गो जो है वो तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने वाला हैशटैग रहा और चौथे नंबर पर यूरो 2016 था. बरतानिया की आवाम की जानब से यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के हक में فیصلہ بھی سوشل میڈیا پر خوب موضوع بحث رہا. 2016 کے ٹویٹر ٹرینڈز کی مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیروین اختتام کو پہنچا. سیروین کی آج کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سزین لینن. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. ہمارے تمام سننے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک. وزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے سنیں.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام میں جنگ بندی کی توثیق کے لیے روسی قرارداد پر اب سے چند لمحوں بعد ہی رائے شماری کی جائے گی. دوسری جانب باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں حکومتی فورسز نے حملے بند نہ کیے تو جنگ بندی ترک کر دی جائے گی. عراق کے دارالحکومت بغداد کے علاقے سیناک کی ایک مصروف مارکیٹ میں دو بم دھماکوں میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں. دولت اسلامیہ نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنے نئے سال کے پیغام میں کہا ہے کہ جرمنی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے دہشت گردی ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ کے نو منتخب چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے پینما لیکس پر درخواستوں کی سماعت کے لیے نئے لارجر بینچ کا اعلان کر دیا ہے. اور دنیا میں وقت پہ نظر رکھنے والے ماہرین آج نئے سال کی آمد پر گھڑیوں میں ایک سیکنڈ کا اضافہ کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.